أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان کے ایک اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بفضل الہی اور بقوہ الہی ہم سورہ ضحیٰ کا تعارف پیش کریں گے. اور پچھلے ہفتے بھی ہم نے سورہ الضحیٰ کا تعارف پیش کیا تھا، اور چند آیات جو باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسے ہم آج کی گفتگو میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. لیکن حسب دستور سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے اس سورے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہیں وہ ناراض ہوا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی، اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا. لہذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں اور سائل کو جھڑکی نہ دیں، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ سورہ الضحیٰ کا ترجمہ اور اس کی تلاوت آپ نے سنی. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ. ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس سوال سے کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اس آیت میں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انقلاب اسلامی ایران کی جو 33ویں سالگرہ ہے اس کی مناسبت سے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
ابھی آپ کی خدمت میں، اور اسی طرح پیام رحمان کے معزز و محترم سامعین کی اور ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ ایام اللہ عشر فجر کی اس اسلامی انقلاب کے کامیابی کے ایام جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا.
بہت بہت شکریہ قبلہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ بہت عنقریب یا بہت جلد پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو یہ جو آیت ہے، اور پروردگار عالم خداوند عالم اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، تو اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہو خیر الناصر المعین، الحمد لله والصلاة على اہلہ. اس سے پہلے کہ اس آیت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، میں عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے ہم نے جو ابتدائی آیات کی تفسیر کی تھی یا کچھ روشنی ڈالی تھی، اسی کے بعد کیا ایک پانچویں آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار ایک طرح سے وہ نعمتیں کہ جو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے نازل کی ہیں، آپ کو عطا کی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. سب سے پہلے دو قسمیں کھائیں پروردگار نے، اس کے بعد جو ہے وہ نعمتوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ یہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ دشمن ہیں، ان کو یہ خیال نہ ہو کہ آپ کو پروردگار نے اکیلا چھوڑ دیا ہے جیسا کہ وہ لوگ سوچتے تھے، وہ خیال کرتے تھے، بلکہ ان نعمتوں کا ذکر پروردگار کرنا شروع کرتا ہے کہ جو آپ کو عطا کیا. سب سے پہلے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے، دنیا میں بھی ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا اور آخرت میں بھی ہم آپ کو.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.
اسی طرح سے ایک تفسیر اس کی بھی بیان کی تھی کہ جو ابتدائی ایام ہے آپ کے جو نبوت کا اعلان کیا ہے، جو اسلامی حکومت آپ نے قائم کی ہے، اب بعد کے جو آخر کے ایام ہوں گے آپ کی عمر، آخرت سے مراد عمر کے آخری ایام، اس میں جو ہے وہ کہیں بہتر ہم آپ کو فتوحات عطا کریں گے، دشمن میں کامیابی عطا کریں گے، آپ کا اسلام جو ہے وہ عالمگیر ہوگا، دنیا کے گوشے گوشے میں اس کی آواز پہنچیں گے اور لوگ اس فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کریں گے. اس کے بعد پانچویں آیت کریمہ جس پہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہیں گے، ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے اوپر دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا کیا، جو عزت عطا کی، جو افتخار عطا کیے، جو دشمنوں پر کامیابی
اور غلبہ عطا کیا ہے،
عطا کیا آپ کو، اور جو آپ کے دست مبارک سے جس طرح سے قرآن اور اسلام کے احکام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جس طرح سے آپ کو اللہ نے رحمت و مہربانی عطا کی، اور نہ جانے کتنی نعمتیں اور صفات آپ کو عطا. ایک تو دنیا میں جو اللہ نے عطا کیا وہ، اور دوسرے یہ کہ آخرت میں جو اللہ آپ کو عطا کرے گا اس کی طرف اشارہ. اور یہ آیہ کریمہ وہ ہے کہ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ پہلے کو کوفہ سے ایک دن مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ یہ کہو گے کہ سورہ زمر کی جو 53 آیت نمبر ہے، 53 نمبر جو ہے آیہ کریمہ، اس کی طرف. اس میں ارشاد ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی جو گناہ کیا ہے، جو معصیت کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے کہ رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. تو سب نے کہا ہاں، ہماری نظر میں جو قرآن مجید سب سے امیدوار آیت ہے، جو سب کو سب سے زیادہ امید پیدا کرتی ہے کہ گناہ بخش
انسان کو
امید دلاتی ہے انسان کو، وہ یہی آئے کریمہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پر امید آئے کریمہ یہ ہے سورہ
ضحا
کی پانچویں آئے کریمہ ہے. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب اللہ آپ کو عطا کرے گا، وہ چیز عطا کرے گا آپ راضی و خوشنود ہو جائیں گے. اب وہ کون چیز ہے؟ وہ مقام شفاعت ہے کہ جو پیغمبر اسلام نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے پروردگار، اور یہ مقام وہ ہے کہ اس کا ملتا ہے کہ آپ اتنے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اتنے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے کہ پروردگار آواز دے گا ارضیت یا محمد، ارضیت یا محمد، اے محمد کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم خوش ہو گئے. یعنی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا، سب سے بلند درجے پر ہوں گے بہشت میں، لیکن یہ چیز آپ کو راضی نہیں کریں گی جب تک آپ اپنی امت کے گنہگاروں کو نہ بخشوا لیں. تو پروردگار کہے
یعنی جب تک ہم کہ مقام شفاعت پیغمبر کو عطا نہ کیا جائے جی، اس وقت تک جو ہے وہ پیغمبر راضی نہیں ہوں گے.
یقیناً ایسا ہی تو کہیں گے بے شک میں راضی ہو گیا، بے شک میں راضی ہو گیا. البتہ یہاں کے اوپر میں عرض کروں کہ یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے، ضمن بریکٹ میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمات قرآن میں سے، اور کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی شہید یا کوئی مومن یا کوئی عالم باعمل وہاں شفاعت نہیں کرے مگر الا باذن
پروردگار عالم کی اجازت،
اس کی اجازت سے. اب یہ اور بات ہے کہ جو شفاعت کرے گا اس میں بھی کچھ شرائط کے پائے جانے، ہر ایک شفاعت نہیں کر سکتا. اب دوسرے کہ جس کی شفاعت کی جانی ہے اس کو بھی اپنے اندر کچھ ایسے صفات اور شرائط پیدا کرنے ہوں گے.
صحیح.
ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم کتنا بھی گناہ کر لیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ میری شفاعت جو شفاعتی لأہلی الکبائر من امتی، میری امت میں جو بڑے گناہ، گناہ نے کبیرہ جنہوں نے انجام دی ان کے لیے. لیکن یہ شفاعت کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ پر جسور ہوں اور ہماری جرأت بڑھے، بلکہ شفاعت ہم کو ہماری توبہ کا دروازہ کھولتی، ہمیں امیدوار کرتی اور ہمیں اور زیادہ جو صراط مستقیم ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیتی. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جتنی ہو سکے ہم کوشش کریں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، اس کی معصیت سے جتنا ہو سکے دور رہیں. اب یہ کہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے وہ شفاعت کریں.
شفاعت یعنی جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی شرائط ہیں،
ان کے لیے
مختلف افراد ہیں. جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا شہید ہیں، علماء حق ہیں،
جی
جو علماء باعمل ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے
بے شک،
اور خود ان میں، ان شخصیات میں ہم جتنا اوپر جائیں، مثلا انبیاء ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یہ ہستی ہے وہ شفاعت کریں گی. اور جن کی شفاعت کی جائے گی ان میں بھی کچھ شرائط کا ہونا،
شرائط پہ پایا جانا ضروری. ایک اہم شرط کی طرف میں اشارہ کروں، اس کے بعد ہم آپ اپنی گفتگو جی آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ کہ جو شفاعت جس کی ہونی ہے اس کے درمیان، اور جو شفاعت کرے گا اس کے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے.
صحیح،
دنیا میں بھی رابطہ اور آخرت میں بھی رابطہ. یہ جو ہم مثلا اولیاء خدا امام معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ جو ہم ان کی یاد میں جشن کرتے ہیں، یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، یہ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں مختلف ان کے نام پر، ٹھیک ہے، یہ اس لیے تاکہ ہمارا ان سے ایک رابطہ برقرار ہو سکے. ایک کیسا رابطہ؟
یعنی ان کی یاد کو ہم زندہ رکھتے ہیں،
زندہ رکھتے ہیں اسے تاکہ ہمارے ان کے درمیان فکری رابطہ برقرار ہو،
روحانی رابطہ
اور عملی رابطہ. یعنی جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ہم فکر کریں، اس طرح ہمارا عقیدہ ہو، جس طرح جس عمل کو وہ پسند کرتے ہیں وہ عمل انجام دیں. یہ رابطہ ہم جتنا مستحکم کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اندر جو ہے وہ شرائط کی امید اور شفاعت کی امید ہمارے اندر بڑھتی جائے گی، اور شفاعت کے ہم حقدار ہوتے جائیں گے. بلکہ یہاں میں ایک بات یہ کہتا ہوں، اور اس نقطے سے ہمیں توجہ ہونا چاہیے، ہم ایسے نہ بنے کہ معصومین علیہ السلام یہاں وہاں کے اوپر ہماری شفاعت کرے، نہیں، بلکہ ہم اپنے کو اس منزل پہ پہنچائیں کہ ہم خود جو لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے ہم ان خود ان کی شفاعت کریں. بعد کا مرحلہ جو بچ جائیں ان کی اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں، وہاں مومن بھی شفاعت کریں گے، وہاں متقین بھی شفاعت کریں گے. یعنی ہم خود ایمان و عمل میں اپنے کو اس منزل پہ پہنچا دیں، بجائے کہ ہم وہاں پہ جا کے منتظر رہیں کہ کوئی ہماری شفاعت کرے، ہم خود جن کی ان کو شفاعت کرنی ہے ہم شفاعت کریں. پھر بہرحال وہ تو شفاعت کرنے کے لیے ہی ہیں،
یقیناً،
لیکن ہم خود جو ہے اس قابل اپنے کو بنائیں کہ ہم بھی ان لوگوں کے صف میں شامل ہوں کہ جو وہاں کے اوپر شفاعت کریں.
یقین، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کی مثال یوں دی گئی ہے، شاید اس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے اور جو شفاعت کرنے والا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، اور وہ پہاڑ پہ چڑھنے والا جب تھک ہار جاتا ہے تو وہ پہاڑ پہ چوٹی پہ جو پہلے ہی موجود ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر کو کھینچ لیتا ہے. یہ اس طرح سے شفاعت کا ایک معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نہیں، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ خود بھی کوشش کر رہا ہے چڑھنے کے لیے.
یقیناً یقیناً، ایسا یہ غلط مفہوم ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہم جو بھی معصیت کرتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، کیسا بھی عقیدہ ہم پیدا کر لیں، ہم کسی بھی مسلمان کو مار دیں، کچھ بھی کر دیں، کسی کو مومن کو اذیت پہنچا دیں، ہماری شفاعت. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنی جتنی ہو سکے ہم اتنی کوشش کریں، باقی کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اس کے شفاعت کرنے کے لیے.
تو پیغمبر کو یہ رتبہ اور یہ مقام پروردگار عالم قیامت کے دن عطا کرے گا،
یقین
کہ پیغمبر شفاعت کریں گے. قبلہ اس کے بعد دو آیات ہیں جو بعض اوقات میں جب مطالعہ کرتا ہوں، ان کی تلاوت کرتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگرچہ مفسرین نے بہت کچھ بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے. آیت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 9 ہے. آیت نمبر 6 کی تلاوت کروں، الم یجد کا یتیمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالاً فہدا ووجد کا عائلاً فأغنا. یعنی آیت نمبر 7 میں اور 8 میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، دو لفظ استعمال ہوئے، ضال یعنی گمراہ اور عائلاً یعنی اہل و عیال والا. تو اس کے معنی کیا ہیں ان دو آیات میں، کیا پروردگار ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟
نہیں، آیت نمبر 6, 7 اور 8 سے پہلے بھی ایک آیت کریمہ ہے، مطلب بظاہر تھوڑا واضح نظر آتی ہے، لیکن اس کے بھی کیونکہ کچھ عمیق معنی بیان کی کہ اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں، کیونکہ فرصت ہوتی ہے، پروگرام موقع ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآنی آیات سے آشنا ہوں، ان کے مطالب سے آشنا ہوں. علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی؟ تو خود یہ کہ یتیم بظاہر لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ سماج میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے، وہ یتیم ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی وہ ہیں، لیکن روایات میں اور لغت میں بھی ایک اور معنی بیان کی گئی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو،
اچھا،
اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی آپ یتیم تھے لہٰذا ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اس کے بعد کی آیہ کریمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یعنی ہم نے آپ کو، اب یہاں پہ ضال کیا ہے؟ اب لغت میں آپ مراجعہ کریں ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں ایک معنی گمراہ کے لکھے ہوں، یہاں گمراہ کے نہیں، یعنی جو گمراہ ہو وہ ہدایت نہیں کرتا کر سکتا۔
قبلہ اگر اجازت دے تو یہاں میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ والضحیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سورہ
الضحیٰ، روایت میں ہے کہ کچھ مدت کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ نظام قرآن اور مصلحت وقت کے مطابق یہ وقفہ ضروری تھا، اس وقفہ کے بعد یہ مژدہ سنایا کہ آپ کا رب آپ کو بخشش و عطا سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ عطائے رب کا دنیاوی وعدہ تو دنیا میں چشم جہاں نے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور آخرت میں احادیث کے مطابق شفاعت ہے۔ الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ 611 میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر داخل ہوئے تو دیکھا فاطمہ سلام اللہ علیہا چکی سے آٹا پیس رہی ہیں، اور اونٹ کے بالوں کی ایک چادر زیب تن ہے۔ جب رسول اللہ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، یا فاطمہ تعجلی فتجرعی مرارت الدنیا لنعیم الآخرت غدن فانزل اللہ ولسوف یعطیک ربک فترضا، اے فاطمہ جلدی کر اور دنیا کی تلخی چکھ لے کل آخرت کی نعمتوں کے لیے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ الدر المنصور کے اسی صفحہ پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمان منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قرآن میں سب سے امید افزا آیت یہی ہے۔ اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ یہ پناہ 6 سال تک آپ کی والدہ ماجدہ، 8 سال تک آپ کے جد امجد، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ذریعے فراہم فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضالًّا صرف گمراہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ناواقف اور غافل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں یہ اللہ نے فرمایا، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس طرح آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیمی کی تلخی اور محرومیت کے نامساعد حالات سے دوچار رہ چکے ہیں، لہذا آپ کسی یتیم کی اہانت نہ کریں اور کسی سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ خطاب اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن حکم سب کے لیے عام ہے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور والضحیٰ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، جو ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں۔ قبلہ بھی کچھ وضاحت دی جا رہی تھی اسی پروگرام کے اندر وقفے کے دوران کہ ضال کا معنی کیا ہے، تو آپ اس پہ گفتگو فرما رہے تھے اپنی گفتگو کا آگے۔
جی، تو ایک معنی وہی جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں دیکھا اور سنا کہ یہاں جو ہے وہ گمراہی کے معنی میں
صرف
نہیں،
گمراہ کے معنی میں ضال استعمال نہیں ہوتا، اور یہاں گمراہی کے معنی میں بھی نہیں ہے۔
ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر گمراہی کے معنی میں بھی ہو کہ مثلا جس کو راستے کا علم نہ ہو تب بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یعنی وہ کہ آپ کو جو لوگوں کی ہدایت کرنی تھی، جو لوگوں کو بتانا تھا، جو قرآن کی تعلیمات دینی تھی، اس کا علم نہیں تھا، اس کا بعد میں پروردگار نے آپ کو علم عطا کیا جب آپ کو نبوت عطا،
یعنی یہ رہنمائی پروردگار نے پیغمبر کو عطا کی.
اس لیے متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ مثلا یہاں پہ ضال غفلت کے معنی میں ہے، یا یہ کہ آپ کو وہ جو کتاب کی تعلیم ہے، یہ جو حقیقت ایمان ہے جو لوگوں کو بتانا ہے، اس کو پروردگار نے آپ کو بتایا، آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا. اس لیے وہ آیت کریمہ موجود ہے سورہ شورا میں، ارشاد ہوتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ولا الایمان، ایمان کا بھی علم نہیں تھا. ولیکن جعلناه نورا یهدی به من نشاء، ہم کیا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس نور کی ہدایت کر دیتے ہیں. تو یہ وہی کہ نہیں آپ کو علم نہیں تھا، ضال کے معنی آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو بتایا اس کو. دوسرے معنی یہ کہ جو بیان کیے ہیں مفسرین کرام نے، وہ یہ کہ آپ ناشناختہ تھے، آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا.
صحیح،
اس طرح اس لحاظ سے آپ گمشدہ تھے اور آپ کی شناخت نہیں تھی لوگوں کو، لہٰذا ہم نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کی رہنمائی گویا کی آپ کی طرف کی. تو یہ اس حوالے سے کہ جو ہے، لہذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نفی توحید کی نفی کے معنی میں کہ آپ نے توحید نہیں پائی آتی تھی، ایمان ایمان مراد نہیں ہے.
جس طرح سے ایک شخص گمراہ ہوتا ہے اور وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایمان نہیں رکھتا، پروردگار کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، وہ ایک گمراہ انسان کہلاتا ہے.
بے شک
یہاں پہ زال اس معنی میں یقیناً نہیں ہے،
بالکل اس معنی میں نہیں ہے، یعنی آپ بے خبر تھے. جو حقائق ایمان ہے، جو حقائق تو اسلام ہے، قرآن ہے، اس کے ہم نے بعد میں آپ کی طرف وحی کی اور بعد میں آپ کی طرف، اس لیے دوسرے آیت کریمہ میں ملتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین قصوں کو آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک، اس کے ذریعے جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، یعنی آپ کو علم نہیں تھا جو یہ قرآن آپ کی طرف وحی. وان کنت من قبل لمن الغافلین، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، یعنی آپ متوجہ نہیں تھے، آپ بے خبر تھے، ہم نے یہ تمام جو وحی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو
ظاہر ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کے لیے چنا، اور وہ علم عطا کیا، اور وہ صلاحیت اور وہ استعداد عطا کی کہ جس کے ذریعے پیغمبر لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کر سکے.
جی، دوسرے معنی جو ہے بھائی، میں نے جیسا کہ عرض کیا، ناشناختہ تھے آپ، آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. ابھی میں اس کو روایت بھی ذکر کروں گا،
جی
اس کی طرف اشارہ کروں. اس کے بعد کی آئے کریمہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے آپ کو نادار پایا اور ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. یہاں کے اوپر جو اس ان تینوں آیتوں کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے، وہ آپ کے فرزند امام رضا علیہ السلام کی، ان کا روضہ ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے، اور آپ کے حضور کے سے عقیدت رکھنے والے، ان کے اولاد سے عقیدت رکھنے والے لوگ آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اپنے عرشب اپنے حاجات کو بھی وہاں سے ان کی پوری ہوتی ہیں حاجات. تو یہ آپ کے فرزند جن کا نام علی رضا علیہ السلام ہے، امام علی رضا علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں کے اوپر علم یجید کا یتیم انفاوا، فرماتے ہیں فرد لا مثل لک فی المخلوق، یہاں یتیم کس معنی میں آپ ایک دوسری تفسیر کرتے ہیں اس کی، کہ جس کا مخلوقات میں کوئی مثال نہ ہو، جس کو کوئی نظیر نہ ہو، جو بے نظیر شخص ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فآون ناس الیک، لہٰذا ہم نے لوگوں آپ کو لوگوں کی پناہ بنایا، اس طرح سے وَوَجَدَكَ
ضَالًّا، لوگوں کا مرجع ہم
مرجع آپ کو بنایا
تاکہ لوگ سب رجوع کریں،
آپ پناہ گاہ بن گئے لوگوں کے. اور ضالتن منع کیا کہتے ہیں کہ ضَالَّ فِي قَوْمٍ لَا يَعْرَفُونَ فَضْلَ لَا يَعْرِفُونَ فَضْلَكَ، آپ لوگوں میں ناشناختہ تھے، لوگ آپ کی فضیلت کا علم نہیں تھا،
اور آپ کے مقام کو نہیں پہچانتے تھے.
فَهَدَاهُمْ إِلَيْكَ، لہذا اللہ نے لوگوں کی ہدایت کی آپ کی طرف. اسی طرح آئلن کے معنی فرماتے ہیں آپ لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے علم کے ذریعے، فاغناہم بکا، تو اللہ نے آپ ہی کے ذریعے ان کو بے نیاز کر دیا، یعنی آپ کے علم کے ذریعے، آپ کے جو دستورات، آپ کے جو آپ کے اخلاقی صفات تھے،
آپ کی سیرت ہے،
اس کے ذریعے لوگوں کو بے نیاز کر دیا. تو یہ اس کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہم نے معنی بیان کیے، یہ مختصر سے اس کی وضاحت کی کہ یہاں پہ یتیم جو ہے وہ اس معنی میں بھی ہے جو عام طور سے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بے نظیر کے معنی میں بھی، ضال یہاں پہ گمراہ کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، بے خبر کے بھی، اس معنی میں نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے. اور دوسرے معنی جو روایت میں بیان کیا ناشناختہ کے معنی، آئلن وہی نادار اور غریب کے معنی میں، اب نادار تھے
جو مالی اعتبار سے کمزور، اس کے پاس مال نہ ہو،
اس کے ہم نے یہ معنی بیان.
قبلہ خود یتیم ایک ایسا مفہوم ہے اور ایک ایسا معنی ہے کہ معاشرے کے اندر یتیم بہت سارے افراد موجود ہیں. یتیم کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, اور بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یتیم کے حوالے سے وہ کیا ہے, تاکہ معاشرے میں ہم یتیم کے حق کو سمجھیں اور اس کی کما حق ہو جتنی مدد کی جا سکتی ہے مدد کی جائے.
یقیناً یہ موضوع کیونکہ اس آیہ کریمہ میں اور اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے,
معاشرے کا ایک زندہ موضوع ہے جو اس کو ہمیشہ
مفصل موضوع ہے.
بالکل,
اس کے لیے الگ سے ایک نشست چاہیے, اس کے لیے الگ وقت چاہیے, لیکن اجمالی طور پر اس کو میں اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اہمیت کیا ہے یتیم کی. سب سے پہلی بات یہ کہ خود حضور نبی اکرم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ یتیمی میں پڑھے بڑھے تھے, جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ ابھی شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا, ابھی آپ 6 سال کے ہوئے کہ آپ کے والد گرامی کا, آپ 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, اور آپ کی سرپرستی جناب ابو طالب کو ملی اور انہوں نے آپ کی سرپرستی کی, تو آپ یتیم کے درد سے آشنا تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ یہ کہ صرف آپ کے اقوال میں یتیم کی اہمیت ملتی ہے, جیسا کہ ملتا ہے کہ اب یتیم روتا ہے تو عرش الٰہی لرز جاتا ہے اور پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ یتیم جو رو رہا ہے اس کو کس نے رلایا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تو بہتر جانتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ جو شخص اس یتیم کے کو چپ کرے گا, اس کے آنسوؤں کو پوچھے گا اور اس کو خوش کرے گا, قیامت میں اسے خوش کروں گا.
کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان.
اسی طرح سے دوسری جگہ آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل, آپ فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور جو یتیم کی سرپرستی و کفالت کرتا ہے اور ان کے جو ضروریات ہو اس کو پورا کرتا ہے, وہ دو انگلیوں کی طرح جنت و بہشت میں ہو
میرے ساتھ,
ملی ہوئی انگلیوں کی طرح, سبابہ والوسطیٰ, یہ جو دو انگلیاں ہیں اس کی طرح سے ہم بہشت میں ہوں.
یعنی جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے انسان کی یہ ملی ہوئی دو انگلی.
بے شک.
کیا کہ
اس کے علاوہ بہت سی روایتیں, یعنی اس کی ظاہر سی بات ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ تھا یہ اقوال. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں یتیم کے حوالے سے, یتیم کی اہمیت کے حوالے سے. اور بات ہے کہ
کوئی شخص جو ہے وہ یتیم کے سر پہ شفقت سے اگر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں ان بالوں کی تعداد کے برابر پروردگار عالم اسے ثواب اور اجر عطا کرتا ہے. اس طرح کی روایت بھی موجود ہے
یقیناً. اور عملی طور پر, یعنی یہ تو اقوال, عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم آپ کی خدمت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انا غلام یتیم, میں ایک یتیم بچہ ہوں, ایک یتیم لڑکا ہوں, ولی اختن یتیمہ, میری ایک بہن ہے وہ بھی یتیم ہے, ولی ام ارملہ, میرے ماں ہے وہ بیوہ ہے. تو فرماتا, اس کے بعد یہ بچہ کہتا ہے کہ آپ مجھے وہ دیا تھا کیجیے, مما عطا اللہ, آپ مجھے وہ چیز دیجیے جو اللہ نے آپ کو عطا, اس میں مجھے مجھ کو بھی کچھ عطا کیا. تو اس کی بات بڑی اچھی, بڑے اتنے اچھے انداز میں, اتنے ادب سے بات, بڑی پیاری انداز میں بات کرتا ہے, بڑی پسند آتی ہے آپ کو. اس کے بعد جناب بلال کو حکم دیتے ہیں, اے بلال جاؤ اور جانے کے بعد جو کچھ ہو اس کو لا کے دو. تو وہ جاتے ہیں, 7 کھجوریں لا کے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ 7 تمہارے لیے, 7 تمہاری والدہ کے لیے, 7 تمہاری بہن کے لیے. یہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کھجور غذا کے طور پر استعمال ہوتی تھی. تو جناب معاذ بن جبل جو آپ کے صحابی ہیں وہ اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو حضور پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا, ماں سنا تو ہو, کیا تم نے, فرماتے ہیں رحم تو ہو, میں نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا, اس کے ساتھ میں
ترحم کا جو ہے وہ سلوک کیا
ہے. اس کے بعد کچھ نہ ہو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتا ہے یتیم کے ساتھ اچھے طرح سلوک. تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرے اور سرپرستی کرے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے مہربانی و شفقت سے, جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا, پروردگار عالم قیامت میں ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا کرے گا,
کیا کہ
اور ہر بال کے بدلے میں اس کی برائیاں, اس کے گناہ ختم ہوں گے, اور اسی طرح اس کے درجات میں بھی اضافہ ہوگا. یہ آپ فرماتے ہیں. تو یعنی عملی طور پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم سے اس طرح سے نوازش کر دی. البتہ یہاں کے اوپر ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ یتیم کی مالی اعتبار سے مدد کریں, بلکہ جیسا کہ ارشاد وہ مال نہیں ہے تو کم سے کم احساساتی اعتبار سے, شفقت کے اعتبار سے,
محبت اسے دے کر,
محبت کے اعتبار سے مال ہے تو چاہے بہتر کہ اس کی کفالت کریں, اس کی تعلیم کا انتظام کریں, یہ سب اعتبار سے. لیکن نہیں ہے تو دوسرے اعتبار سے ہم اس کو جو ہے وہ اس کو
احساس کمتری کا شکار نہ ہونا, چونکہ باپ کے سائے سے وہ محروم ہو گیا ہے اور باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد بہت ساری نعمتوں سے وہ محروم ہے.
جی,
جس طرح سے اور بچے جو ہے جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, والدین ہیں تو وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو احساس کمتری کا شکار
نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی بچے میں جو احساساتی جو اس کے اندر جو چیز پر تقاضے پائے جاتے ہیں اگر وہ پورا نہ ہو,
محبت کی کمی ہو,
جی, تو وہ یہ بچے جو ہے وہ سماج میں سالم پرورش نہیں پاتے ہیں, بلکہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, بعد میں جو ہے وہ معاشرے کے لیے ظاہر سی بات ہے بجائے کہ فائدہ مند و نقصان دہ ہوتے ہیں. ایک اہم نقطہ یہاں کے اوپر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بار تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو مال کے اعتبار سے اس کو یتیم ہے, ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی علم و ادب و ثقافت کے اعتبار سے یتیم ہے. ایسے یتیم ہم کو معاشرے میں زیادہ ملیں گے
یقینا,
کہ جن کو جو عقیدے کے اعتبار سے یتیم ہے, جو عمل کے اعتبار سے یقین ہے, جو دین کے اعتبار سے یتیم ہے, ایسے یتیموں کو تعداد زیادہ ہے. جو مال کا یتیم ہو اور اس کی جو اگر کوئی کفالت کرتا ہے تو اس کے لیے ملتا ہے کہ وہ اس کا اجر بہت ہے, جیسا کہ بھی بعض روایتوں کی طرف اشارہ کیا گیا, بہت اجر اس کا ہے. لیکن اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو شخص ایسے یتیم بھی جو علم کا یتیم ہو,
جو عقیدے کا یتیم,
عقیدے کا یتیم ہو, جو عمل صالح کا یتیم ہو, جو صحیح دین جس کے پاس نہ ہو, اس کی جو کفالت کرتا ہے اس کا اجر کہیں زیادہ ہے. لہذا مال کے اعتبار سے اگر کفالت کر سکتے ہیں اس کی کریں, لیکن کسی بات اگر اللہ نے علم دیا ہے کسی کو, اگر کسی کے پاس اللہ نے جو ہے وہ علم ادب کا سرمایہ ہے, علم ثقافت کا سرمایہ ہے, اگر وہ اپنے سماج میں اس لحاظ سے کام کر سکتا ہے, دین کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے, صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے, کسی کو دنیاوی اخروی سعادت کی طرف ہموار, اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا اخروی سعادت کو رہنمائی کر سکتا ہے, تو اس سے چاہیے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد اس اعتبار سے ان
اس کی رہنمائی کرے. یقیناً ہمارے معاشرے میں کتنے جوان ایسے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ وہ علم اور ایمان اور عقیدے اور عمل کے حوالے سے وہ یتیم ہے, اگرچہ ان کے والدین زندہ ہیں لیکن چونکہ تربیت نہیں ہو سکی ہے کسی نہ کسی وجہ سے, تو وہ بھی شاید معاشرے کے یتیم ہیں. تو اگر ایسے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے اور انہیں ایمان اور صحیح عقیدے کا راستہ دکھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین کفالت ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ, یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لیں گے, پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری و ساری رہے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ والضحیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
شفیعی مصداق کوثری در خواهری برای رضا مثل زینبی یا فاطمه کریمه آل پیامبری
یا فاطمه تو ایشوری لنا فی الجنه
یا کریما یا کریما یا کریما
سمجھ آئی ہے رات کی بات یہ ایک مجھ مجھ کو سمجھ آئی ہے.
اصل میں آپ کی مشہد میں شہنشاہی ہے, تم سے ملتی ہے جب ہی سب کو مشہد کی رضا. یا کریما شیر
حسین,
آپ ہم شیر رضا. یا کریما شہری ہے رعیت تیری, علم کا شہر تیرا,
علم کا شہر تیرا,
اس کا دروازہ تیرا. یا کریما
ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شہر کریمہ اہل بیت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے درگاہ مبارک کے بالکل قریب آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو لے کے پیام رحمان کے ساتھ. اور آپ نے ایک خوبصورت منقبت میر حسن میر صاحب کی زبانی سنی کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی مدح میں. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور اپنے مہمان کی جانب. قبلہ, آخری سوال ہے کہ آخر کی جو آیات ہیں تین کے, جس میں پروردگار عالم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث, ان تین آیات میں پروردگار عالم جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے؟
جی, ظاہر سی بات ہے کہ اب شاید اتنا وقت باقی نہ رہ گیا ہو, لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ آیت خاص طور سے اس میں جو اب آج ہم نے جو آیت بیان کی ہیں ان میں جو ہمارے لیے جو درس ہو سکتا ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں. سب سے پہلے یہ جو تین آیت کریم آخر کے ہیں, اما الیتیم فلا تقہر, کہ آپ جو ہے وہ یتیم سے قہر نہ کیجیے گا, یتیم سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار یا غصے کا اظہار یتیم پہ نہیں ہونا چاہیے, اور یتیم کے ساتھ جو ہے وہ محبت آمیز سلوک ہونا چاہیے. واما السائل فلا تنہر, اور جو سائل ہے جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکیے گا نہیں. ظاہر سے پتہ اگر نہیں ہے, اگر ہے تو عطا کر دیں, نہیں ہے تو اس کے محبت آمیز طریقے سے اور اس کو ہم معذرت کر لیں اس سے. اس کے بعد جو آخر کی آئے کریمہ ہے, واما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے پروردگار کی نعمت کو آپ بیان کیجئے, اظہار کیجئے. تو دیکھیں, ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی نعمت کا اظہار زبان سے کرتے ہیں, ایک بار یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نعمت کا اظہار ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں.
صحیح,
تو دونوں کے ذریعے جو بھی اللہ نے جس کو نعمت عطا کی ہے, ابھی
یعنی جو نعمتیں پروردگار نے انسان کو عطا کی ہیں, انسان ان کو چھپائے نہیں,
چھپائے
بلکہ ان کا ذکر کرے,
اس کا اظہار کرے
اور شکر کرے,
شکر کرے. یہ اور بات ہے کہ اظہار میں بھی غرور و تکبر
نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل,
بعض اوقات ہوتا ہے آدمی اظہار کرتا ہے غرور آمیز طریقے سے, وہ نہیں ہونا چاہیے. نعمت کا اظہار اس لیے ضروری ہے, خود روایات میں بھی مختلف طریقے سے, کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جس کو نعمت دی, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ انعم علی عبد نعمت نعمہ, اللہ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے. یہ جب وہ یرا اثر نعمہ لائے, ضروری ہے کہ اس کے اثرات دیکھے جائیں. یہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, حدث بما عطا کر اللہ, جو اللہ نے عطا کیا اس کو بیان کرو, اس کا اظہار کرو. فضلہ کا اور رزقہ کا, جو اللہ نے رزق دیا ہے, جو فضیلت دی ہے. وہ احسنہ علیہ کا, جو اللہ نے احسان کیا ہے تم پر. وہ ہدا کا, جو ہدایت کی اتنی بڑی ہے, جو بھی نعمت دی ہے, سب سے بڑی نعمت تو ہدایت کی نعمت ہے, خاص طور سے اس زمانے میں کہ جو ہر طرف سے دشمنوں کا ہجوم ہے. اور مذہب اہل بیت کی تعلیمات, اور مذہب اہل بیت خاص طور سے جو اسلام, جو خالص اسلام ہے, اس کو چھپانے کے لیے کتنے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں، کتنے جو ہے ان کے ماننے والوں کو کس طرح سے جو ہے مارا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہدایت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اس کا تمہیں اظہار ہونا چاہیے، اللہ اظہار دیکھنا چاہتا ہے اس کو
اپنے بلا. ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہتا ہے پروگرام.
اب ایک اہم پیغام اس میں جو ہے، کچھ بہت سارے پیغامات اس میں، ایک تو یہ کہ جو رہبر ہو اس کو درد آشنا ہونا چاہیے. اس لیے اس میں ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی، یہ اور بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ دوسرا پیغام یہ کہ اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے وسیلہ بناتا ہے. جناب ابو طالب کو آپ کی پرورش کا وسیلہ بنایا اور جناب خدیجہ کو
مال کا،
آپ کو مال دینے کا وسیلہ بنا. ایک اہم پیغام یہ ہے اس میں. اور اس میں ایک پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ یتیمی کبھی بھی کمال تک پہنچنے میں معنی نہیں. اگر کوئی یتیم ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا، میں سعادت تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں، بلکہ حضور کو سامنے موجود ہے کہ یتیم
مثال موجود ہے، یقیناً
کمالات کے اعلیٰ ترین درجے تک
فائز ہیں. یقیناً بہت بہت شکریہ قبلہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین یقیناً آپ نے استفادہ کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ.
Yeah.